تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ المائدہ شریف کی تفسیر کے سلسلے میں گزشتہ جمعے تک ہم نے آیت نمبر 14 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق ثابت شدہ شرعی مسائل کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو مفید یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریفیں کی، جس میں مانوی تحریف بھی تھی اور لفظی تحریف بھی تھی، یعنی انجیل اور توریت کی صحیح الفاظوں کو بھی بدل دیا تھا اور اس کے معنی کو بھی بدل دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے نصارہ کا بھی ذکر کیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، من الذین قالوا اننا نصارى، وہ نصارہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا اور انہوں نے جب اس وعدے کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے اندر شکاوت اور بدبختی کو پیدا کر دیا، اور وہ قیامت تک کسی فتنے فسادات کے اندر اور اپنے درمیان اختلافات کے اندر موجود رہیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ اہل کتاب، اے اہل کتاب، تم اس نبی برحق کو کیسے جھٹلا سکتے ہو جس کا ذکر جن انبیاء کا تم نام لیتے ہو انہوں نے بھی کیا ہے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، کہ تحقیق تمہارے درمیان وہ نبی آ چکا ہے، ہمارا وہ محبوب رسول آ چکا ہے جو تم پر اس چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ کتاب میں سے وہ چیز جو تمہارے انبیاء پر نازل کی گئی تھی اس سے متعلق واضح نشانیات، شرک کی مذمت سے متعلق واضح نشانیات، رب کریم کی وحدانیت واضح نشانیات جس کو تم نے اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھا، اور عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ تم نے ایجاد کیا، اور حضرت عزیر کو تم نے خدا کا بیٹا بنایا، تو اب یہ رسول جو تم میں ظاہر ہو چکے ہیں ہماری طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عظیم رسول ہیں کہ ان پر ہم ہر وہ آیت اتاریں گے جس کو وہ ظاہر کریں گے تمہارے لیے، ہر اس چیز کو جو تم نے اپنی کتابوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، ویعفو عن کثیر، اور یہ اپنی مزاج کی شفقت سے بے شمار چیزوں سے تم سے گویا کہ صرف نظر بھی کریں گے، تمہاری بے شمار حرکتیں ایسی ہوں گی کہ جس پر مکمل تعاقب اسی وقت کرنا چاہیے، لیکن یہ اپنی کمال شفقت پر تمہیں درگزر کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک تعارف تو اللہ نے آیت نمبر 15 میں دو حصے میں فرمایا، پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کس انداز میں ہوا کہ اہل کتاب تم نے ایک رسول آ گیا ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر عظمت اور ہر احکام کو ظاہر کرے گا تمہارے سامنے، اور وہ احکام سراسر وہی ہوں گے جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو یہ ایسا رسول ہے جو تم میں اظہار کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی باتوں کا کہ جو تم میں چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ ایک پہلی علامت آیت نمبر 15 کے اندر اللہ نے بات کی بیان کر رہا ہے۔ اب دوسری شان کیا بیان فرمائی کہ وہ رسول کیسا ہے، اس کی دوسری عظمت یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، وہ اللہ کی جانب سے نور ہے جو تمہارے درمیان آیا ہے رسول، جس کی تشریح آگے دوسری آیت کی طرف آ رہی ہے، واو کو تفصیلی لے لیا جائے تو معنی اور واضح ہو جاتا ہے کہ وہی رسول جو تمہارے سامنے ان آیات کے بینات کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے تمہاری ہر اس بات کو بیان کر رہا ہے جو تم نے کتابوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو تحقیق یہ وہ رسول ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ وہ نبی برحق ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نور ہے, وہ کتاب مبین کہ جس کے ذریعے یہ احکام کی تشریح کرتے ہیں اور جس کے ذریعے یہ تمہارے سامنے تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں, وہ کتاب مبین ہے. تو یہاں پر اس کتاب کی وضاحت کتاب مبین سے کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ پر نور کے اطلاق کے ذریعے وہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ نبی جو رسول ہیں ان کی شان جہاں پر آیت بینات کا اظہار ہے وہیں پر ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نور کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کی تشریح تو انشاءاللہ آنے والے جنوں میں چلے گی اور نور سے متعلق میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اس بات کا عقیدہ یہاں پر موضوع چھڑ گیا ہے تو عقیدہ پیش کر کے میں اہل کتاب کی طرف دوبارہ لوٹوں گا. امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے احکام کی تبلیغ کے لیے جتنے انبیاء و رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد میں, حضرت آدم اور ان کے بعد جتنے رسول آئے ہیں سب حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان میں سے نہ کوئی خدا تھا اور نہ کوئی ماں فوق الفطرت والا تھا, نہ کوئی جو احکام کو تبلیغ کرنے کے لیے معمول ہوئے, ان میں سے نہ کوئی عورت تھی اور ان میں سے نہ کوئی فرشتہ تھا, بلکہ سارے کے سارے مرد تھے, انسان تھے, خدا کے بندے تھے. ان کی ولادت ہوئی, ان کی وفات ہوئی, ان کا خاندان رہا, ان کا کنبہ رہا, ان کے تمام لوازمات رہے, لیکن اس کے باوجود ان کی بشریت وہ عام انسان کے ساتھ تشبیہ دینا ان کے مقام کی توہین ہے. کیونکہ کفار کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ نبیوں کو یاد کرتے تو لفظ بشر کہہ کر تنقید کیا کرتے تھے کہ جناب یہ تو بشر ہے, ہم پر کچھ نہیں آتا, ان پر کیسے آ جاتا ہے. تو یہ سابقین علماء نے اپنی ترتیب میں رکھا ہے کہ ہے تو بشر, یہ بات تو حقیقت ہے, لیکن ان کی بشریت, ان کو بشر کہہ کر پکارنا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے, لیکن رسول کہہ کر پکارنا یہ صالحین کا طریقہ, نبی کہہ کر پکارنا یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے. ایک بات, پھر ان کی بشریت ایسی بھی نہیں کہ جیسے ہر ایرے غیر نتو خیرے کی ہو, بلکہ یہ کامل بشر ہیں اور بشریت کے اس مرتبے پر ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت وحی کا نزول فرماتا ہے, اور وحی کا نزول بغیر قدسی قوت کے, بغیر نورانیت کے متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اگر نبی جنس کے اعتبار سے نور تو ہے لیکن اس میں نورانیت کا وافر حصہ موجود ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ فرشتے سے وحی کو اخذ کرتا ہے, اپنی مختلف جنس والے ذات سے گویا کہ وحی کو اخذ کرتا ہے, اس طرح کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب نبی پاک پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو کبھی یوں ہوتا کہ آپ پر بشاشی کی کیفیت ہوتی اور کبھی یوں ہوتا کہ آپ کے جبین مقدس پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. علماء نے اس کی تشریح کے اصول میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اس کام میں وہی ابتدائی بحث کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے. حضور سیدنا سید میر شریف الدین درجانی علیہ رحمت نے شرح مواقف کے ابتدا کے اندر اس کی پوری بحث کی ہے اور شاہ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب جبریل حضرت زکریا کلبی جو سرکار کے خوبصورت صحابی ہے ان کی شکل میں آتے تو ان کلمات کو لینے میں آسانی ہو, لیکن جب جبریل اپنی اصل شکل کے اندر آتے تو گویا کہ اب اصل شکل جو جبریل کی سراسر نورانیت والی ہے, جب جبریل نور ہونے کے باوجود ایک صحابی کی شکل میں آتا ہے تو توحید میں فرق نہیں آ سکتا. تو اگر یہ عقیدہ نبی پاک کے لیے رکھ لیا جائے تو جناب اسی طرح توحید میں فرق نہیں آ سکتا, کیونکہ جب اس کے لیے نورانیت سے بشریت میں منتقل ہونا باذن اللہ ممکن ہے تو یہاں پر بھی حضرات انبیاء کرام کے بشر ہونے کے باوجود نورانیت کا منصب بھی ان کے پاس ہونا یہ باذن اللہ ممکن ہے. حضرت گرامی, تو فرمایا کہ جب جبریل اپنی اثر شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں تو امام راضی کے الفاظ ہیں, علامہ سید محمود آلوسی کے الفاظ ہیں, امام سیوطی کے الفاظ ہیں, حضرت امام مالک ماتوریدی علیہ رحمت کے الفاظ ہیں, حضرت امام تہذیب کی شرح قائد تہذیب کے اندر الفاظ موجود ہے کہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہوتی. فرما ان خلعا عن صورۃ البشریہ الى صورۃ الملکیہ, کہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صورۃ بشری سے برا ہو کر نورانی شکل کے اندر جبریل سے ملاقات کیا تھا. یہ الفاظ موجود ہے کتابوں کے اندر, جس طرح کے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے سرکار سے اس بات کا اظہار کیا کہ حضور آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور فطر کو تہجد کے ساتھ آپ منسلک کر دیتے ہیں, تو یا رسول اللہ, یعنی کہنا الفاظوں کے جامع میں اعتراض موجود تھا، یہ دریافت مسئلے کو کرنا تھا کہ حضور ہم بھی انسان ہیں، جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہمارے لیے خواب کا اور نوم اور نیند کا طریقہ ایسا جاری ہو جاتا ہے کہ جب تک ہماری طبیعت بشاشی کی طرف نہیں آتی ہم بیدار نہیں ہوتے، اور ہمارا دل بھی سو رہا ہوتا ہے، دماغ بھی سو رہا ہوتا ہے، آنکھیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، اگر کوئی ہمیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے بھی جائے تو ہمیں قطعاً اس کی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ وتر کو مؤخر کر دیتے ہیں تہجد کے لیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحیح بخاری میں یہ فتویٰ منصب رسالت سے متعلق خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، فرمایا یا عائشہ تو عین یا پنامانی ولا ینام قلبی، عائشہ ہم انبیاء میں سے ہیں، ہم رسولوں میں سے ہیں، اور رسولوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ حضرت امام تقی صدقی علیہ رحمت نے ابن تیمیہ کی ترغیب پر بڑی مضبوط کتاب لکھی شفا السقام، اس میں اس موضوع کو بنیاد بنایا۔ قاضی عاد علیہ رحمت نے شفا کے اندر، حضرت علامہ علی قاری نے شفا کی شرح کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو انسان اور اس کی آنکھیں سو رہی ہوں اور دل اس کا جاگ رہا ہو، یہ قاعدہ بشریت سے وراش ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت جو اہل سنت کی مسلم مقتدا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اکابر اہل سنت، اس بات کو لکھا کہ یہ منصب رسالت کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کی آنکھوں کا سونا اور دل کا جاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر روح بشری وہ باقی روح ملکی، کہ آپ کے ظاہری اوتار و اشکال انسانوں کی طرح ہے اور باطن آپ کا اللہ کے انوار سے سراسر نورانیت والا ہے۔ کیونکہ فرشتے کو نیند نہیں آتی ہے، نور کے لیے نیند کا تصور نہیں ہے، اس کا قاعدہ ہی اس کی لاجک اس کے لوازمات میں سے نہیں۔ تو فرمایا اس لیے کہ ان کے دل کی بیداری اس بات کی گویا کی بین دلیل ہے۔ اور اسی طرح بے شمار کتابیں یہاں پر موجود ہیں، جس طرح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سردار علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے متعلق یہ بات فرمائی تھی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی امت کے اندر اپنا چہیتا ایسا دوست بناؤں کہ جو مرتبہ صدیقیت کے نقطۂ عروج پر، دوست ہونے کے مرتبہ عروج پر پہنچتے ہوئے وہ خلت اور مقام خلیل سے آراستہ ہو جائے۔ تو فرمایا میں نے اپنی امت میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کہ لو کن تو متفقن خلیلا، کہ میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناؤں، لا تخصو ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنی باطنی راز اندھیلنے کے لیے اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولیکن ہوا اخوۃ الاسلام، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں، خلیل بننے کے اہل نہیں ہے، کیونکہ دوست بننے کے تو اہل ہیں لیکن خلیل بننے کے اہل نہیں، اس لیے کہ خلیل ہونے کا تعلق انتہائی باطن اہم راز سے ہے کہ جو رب کریم مجھ پر اتارتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ راز میں کسی اور کو دوں تو مجھے کوئی ایسا متحمل نظر نہیں آتا۔ میں نے چاہا کہ ابو بکر کو خلیل بناؤں، لیکن ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، وہ میرے خلیل نہ ہو سکے، ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارے اس صاحب جناب محمد رسول اللہ کا اگر کوئی خلیل ہے تو رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ باطنی امتیاز ان کی موجود ہے۔ اور اگر احادیث کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو اس میں ایک واضح نشانے آپ کو موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ کے سوال پر کہ حضور متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ منصب نبوت پر کب فائز ہوئے؟ تو جس طرح میں اور آپ جانتے ہیں کہ 40 سال میں آپ نے غار حرا میں اعلان کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ ہم سے بطری چوڑا جانتے ہیں، تو پھر سوال کرتے ہیں، اور نبی کے دربار میں قبول سوال کرنا یہ منافقین کا شیوا ہے، اور صحابہ کو ایسے سوالات سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ کا سوال اور نبی پاک کا منع نہ کرنا اور اس کے رد میں کسی آیت کا نزول نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سوال کو اس انداز میں نہیں پوچھنا چاہ رہے جس انداز میں دنیا پوچھتی ہے۔ فرمایا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، کہ حضور مجھے یہ تو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت آپ کے لیے ثابت کروں، آپ تاج نبوت سے سرفراز کروں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سارے انبیاء سرفراز ہوئے تو میں بھی ہو گیا، بلکہ فرمایا وہ آدم بین روح و جسم، میرے باپ آدم روح اور جسم کے درمیان سے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ امام حاکم علیہ رحمت جو امام بحقی کے استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مستدرک، جامع المستدرک، جس کے حوالے آپ نے کتاب میں سماعت فرما دیے۔ یہ کتاب اس چیز میں ہے کہ بخاری مسلم نے جن احادیث کو جمع کیا تھا اور اس کو اپنی کتاب کی سوالت کے خوف سے چھوڑ دیا، اور اپنی کتاب کو مختصر کرنے کے گویا کہ خدا ٹھیک ہے نہیں, اس پر علامہ شاہین صاحبی کتاب کی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ضائع نہ ہو جائے, لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حاکم گویا کہ عقل جانتا ہے کہ قرآن کی نظر سے اور قرآن کی روشنی میں کہ کون سا قول رسول اللہ کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور کون سا نہیں ہے, تو آپ قلم اٹھا کر گویا کہ مستدرک پر تخریج کر دیجئے. اس وقت حضرت شمس الدین صحابی علیہ رحمت نے پیش کی میلاد کیا ہے, نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرنا اور آپ کی آمد کیسی اس کا ذکر کرنا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع کے اندر بخاری مسلم کی شرط پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی سر اپنی فضیلت کو بیان کیا کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وانا خاتم النبیین مجھ پر اللہ نے نبی نبوت کو ختم کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ ابھی منجبن الفطرین, آگے الفاظ اور موجود ہے, وہ ابھی آدم ہو منجبن الفطرین ہی, کہ میں اس وقت بھی تھا کہ جب آدم کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا, میں اس وقت بھی تھا کہ جب سیدنا آدم کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا. المختصر یہ پوری حدیث ہے, میں حضرت امام حاکم علیہ رحمت نے فرمایا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری کے لیے منتخب کیا تھا, اپنے مسلم کے لیے منتخب کیا تھا صحیح مسلم والے نے, لیکن گویا کہ ان کی کتاب ایسی طویل ہو گئی تھی تو کہیں ان کو ڈر لاحق ہوا کہ کتاب اگر اتنی لمبی ہو گئی کہ لوگ پڑھنے سے خوف کھا جائیں گے, انہیں کوف ہو جائے گی, تو انہوں نے وہ روایتیں چھوڑ دی. تو امام حاکم نے یہ جو جملہ ہے کہ وہ ابھی منجبن الفطرین, کیونکہ بعض دوست کہتے ہیں کہ ترمذی امام ترمذی اس میں منفرد ہے متفرد ہیں کہ جناب وہ تنہا ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں, لیکن امام حاکم کی سند سے اس بات کو پتہ چلتا ہے حضرات گرامی کہ اس میں امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ تنہا نہیں, بلکہ یہ نظریہ کہ نبی پاک حضرت آدم سے پہلے موجود تھے یہ سیدنا امام بخاری کا بھی تھا, امام مسلم کا بھی تھا, اور یقیناً قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھا, اس لیے امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں شیوخ نے اس کو اپنی کتاب کے لیے انتخاب کیا. جب یہ حدیث حضرت امام حاکم نے لکھی جس میں یہ الفاظ تھے کہ بابی منجدید الفطرین ہی, کہ میرے والد, اس کا مرادی معنی پیش کر رہا ہوں, کہ میرے والد کا خمیر آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا کہ میں موجود تھا, تو اس کی تشریح و تشکیل کرتے ہوئے امام حاکم کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے کہ جس کو امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا, دونوں شیوخ نے نقل کیا ہے, لیکن ولم یفرجا ہو, لیکن انہوں نے اس کی تخریج اپنی کتابوں کے اندر نہیں کی. امام صحابی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان کی گڑی ہوئی ہے, یہ امام حاکم کو غلطی لگ گئی ہے اس جملے پر, آپ مستدرک کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, پہلے حیدرآباد تکن سے اس کا لمبا نسخہ چھپا کرتا تھا کہ جس میں امام زہبی کی پوری کلمات نقل ہوتے تھے, لیکن اب گویا کہ زمانہ فاسٹ ہو گیا, لوگوں کو حدیث پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, تو اس کی تخریج کیا پڑھیں. تو بیروت نے کیا کیا کہ حیدرآباد تکن کے اسی نسخے کو شائع کیا اور گویا کہ تخریج کے تمام تفصیل کو نکال کر صرف امام زہبی کی یہ قول لے کر آئے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ صحیح ہے, اسی الفاظ پہ اتفاق کیا. آج موجودہ بیروت کا نسخہ آپ دیکھیں, ویسے ہمارے پاس حیدرآباد دکن کا بھی نسخہ موجود ہے, یہ دونوں نسخوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام زہبی سے جواب کے کلام ازا نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیے اس حدیث کا جو یہ لفظ ہے کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب آدم کا خمیر اور ان کا گویا کہ مٹی کو ان کی گوندا بھی نہیں گیا تھا, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام زہبی کہتے ہیں کہ صدقہ ابن حاکم, امام حاکم نے سچ کہا, ہذا حدیث صحیح, یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور یہ حدیث وہی ہے کہ جس کو حضرت امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو حضرت گرامی یہ بات سند تک پہنچی ہوئی ہے, قطعی عقیدہ یہی ہے کہ عقائد کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک قطعی عقیدہ جس کا انکار گویا کہ کفر قرار پاتا ہے, اور ایک ضمنی عقیدہ جس کا انکار گمراہی اور اس کے درجوں کو دیکھا جاتا ہے. تو انبیاء کے لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ قطعی ہے کہ آپ اولاد آدم میں سے تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے تھے, آپ کی ولادت سیدہ آمینہ کے گھر میں ہوئی, آپ انسان تھے, مرد تھے, بشر تھے, لیکن آپ با کمال بشر تھے, بے مثل بشر تھے, بے مثال بشر تھے, آپ بشر ہوئے تو بشریت کو فضیلت ملی, نورانیت کو آپ نے قبول کیا تو نورانیت کو ملی, یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے مناظرے کا میدان گرم کیا جائے یا اس کے لیے دھاندلیاں کیا جائے. صرف وحی کے نزول کو دیکھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرات انبیاء اکرام کا باطن عام باطنوں کی طرح نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ ابو بکر میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود میں نے انہیں خلیل نہیں بنایا. اگر میں خلیل کسی بناتا تو وہ میں اللہ کو میں نے بنایا ہے. اس کے تحت قاضی یاز نے لکھا, علامہ شہاب الدین کفاجی نے لکھا, علامہ علی قاری نے شفا کی شرح میں ہر جگہ پر لکھا. فرمایا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ حضرات انبیاء اکرام کا باطن یکسر تمام بشروں سے گویا کہ ممتاز اور اعلیٰ ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ براہ راست فرشتے سے کلام کرتے ہیں, انہیں اصلی شکلوں میں دیکھتے ہیں, خدا کے کلام کو سننے کے متحمل ہوتے ہیں. اس کی سکت, اس کی مجال عام بشروں کے اندر نہیں ہے. اس کی ضرورت اور اس کی سکت عام بشروں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو حضرات اکرامی یہاں جو یہ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور, اس پر تفاسیر کے متواتر حوالے کے ہیں. جہاں پر اس نور سے اور معنی ہے, اس طرح میں نے عرض کیا کہ زمین ثبوت ہونے کے اعتبار سے وہاں پر اکثر حوالے اس طرف بھی جاتے ہیں کہ جناب نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. یہاں پر چلتے چلتے مجھے تھانوی صاحب کا حوالہ یاد آتا ہے, وہ نصف ٹی پہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ حضور آپ کو نبوت کم ملی تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو جواب دیا کہ جب آدم گویا کہ روح اور جسم کے درمیان تھے تو اب یہ سوال کیوں کیا گیا. تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کو مقتدر سمجھا جاتا ہے تو اس سے کوئی سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ظہور نبوت کا نبوت کی بات نہیں ہے, کیونکہ ظہور نبوت تو 40 سال آپ نے اعلان فرما دیا, اسے ظاہر کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کا سوال ثبوت نبوت کے لیے, ظہور نبوت کے لیے نہیں ہے, ثبوت نبوت کے لیے کہ حضور آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی. تو سرکار نے ظہور کا ذکر نہیں کیا کہ غار حرا میں, بلکہ ثبوت ہی کا ذکر کیا کہ وہ آدم بین روح و جسد, کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھی خدا نے مجھے خلعت نبوت سے نواز دیا. اور ایک بات یہ بھی یہاں پر میں دور کرتا ہوا چلوں, اس کی تفصیل مزید اور آگے بھی آئے گی. انبیاء میں نورانیت کا حصہ نہ مانا جائے تو ان کی نورانیت, ان کی نبوت پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. علماء نے اس کی تفصیلات جو ہے کہ لکھی ہے, اس لیے جو ہے کہ ان کے لیے نورانیت کا حصہ سمجھنا جزء لا ینفک ہے ان کے عقیدے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوست کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جب آپ مقام نبوت پر تھے اور آپ کو نبوت مل چکی تھی تو خدا کے علم میں ملی ہوگی. تو میں کہتا ہوں اگر یہاں سے مراد یہ تھا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا نہ ہوئے, اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے علم میں نبی تھا, خارج میں میرا کوئی وجود نہیں تھا, تو یہ جواب بنتا نہیں. اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے علم میں موجود تھے تو سارے انبیاء بھی موجود تھے. تو یہ سوال انفرادیت کے طور پر کرنا, آپ کی خصوصیت پر کرنا, یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو نہیں کہ صرف اللہ کے علم میں سرکار ہی کی نبوت ہے اور کسی اور کی نبوت نہیں ہے, سب کی نبوتیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کے متعلق سوال کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے لیکن بحیث نبی ہونے کے آپ کا وجود خارج میں موجود تھا. حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے جس پر سیرت نگار اور علماء نے جس طرح کے علامہ قسطلانی محاضر دنیا کے اندر بے شمار باتیں اور تقریباً سیرت کی تمام کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, البدایہ والنہایہ دیکھیں, یہ تبری دیکھیں, دیگر اور کتابیں دیکھیں سیرت سے متعلق, تو جہاں پر نبی کریم کی نبوت کا باب باندھا جاتا ہے وہاں پر بالخصوص اس انداز کے ساتھ کس طرف بھی گویا کہ اشارہ دیا جاتا ہے. جو اشارہ اس چیز کی طرف آتا ہے کہ سرکار اللہ کے علم میں تو موجود ہیں, کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہمارا ایمان بھی موجود ہے. کہ جائے کہ انبیاء کرام کی نبوت نہ ہو, لیکن اس حدیث کا یہ کہنا کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے میں موجود تھا, یہ جواب جب جڑتا ہے کہ جب آپ اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ خارج میں آپ کا وجود حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہو, آدم کے وجود سے پہلے ہو, ورنہ ان پر یہ فضیلت دینے والی بات ثابت نہیں ہے. اور آخری بات یہاں پر میں ایک عرض کر دوں منطقانہ طور پر, لاجک کے طور پر, نبوت صفت ہے, نبوت صفت ہے, اور صفت کا قیام بغیر موصوف کے نہیں ہوتا, صفت کا قیام بغیر موصوف کے نہیں ہوتا. اب دیکھیں میں نے سفید کپڑا پہنا ہے, آپ نے کسی اور رنگ کا کپڑا پہنا ہے, اب ہے تو سب کپڑے لیکن تمیز فصل ممیز فرق جو اس میں ہو رہا ہے وہ کلر سے ہو رہا ہے, رنگ سے ہو رہا ہے. یہ رنگ میرا کپڑا سفید ہے تو اس کا آپ کے کپڑے سے ممتاز ہونے کی وجہ یہ کہ اس کی صفت سفید ہونا ہے, آپ کے کپڑے کی صفت کالا ہونا ہے یا کوئی اور ہونا ہے. اب یہ فرق ہوتا چلا گیا تو یہ صفت کا قیام موصوف پر ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے اگر سرے سے کپڑا ہی نہ ہو تو رنگ کا قیام ہو سکتا ہے؟ رنگ صرف پایا جا سکتا ہے؟ نہیں پایا جا سکتا. یہ میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے. تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اس کا قیام اور اس کی عمارت کس کے باہر ہوتی ہے. اس انداز میں آپ سمجھے کہ نبی ہو ہی نہ تو یہ صفت بھی کسے جائے, کیونکہ سرکار کی ذات موصوف ہے اور آپ کا نبی ہونا یہ آپ کی صفت ہے. تو جب آپ کی صفت آپ کے پاس ہے اور آپ خود نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت موجود تھا کہ جب آدم گویا کہ روح اور جسم کے درمیان تھے. تو یہاں پر اہل کتاب کو کہا گیا سورہ نساء کا, سورہ نساء کی آخری رکوع کے اندر اور آخری آیات کے اندر اللہ نے اس موضوع کو اور واضح کیا ہے. اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کی پہلی حدیث جو لی ہے اس میں یہود و نصارہ کے رد کے تحت آپ نے پہلا باب یہ باندھا تھا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, یہ کہہ کر سورہ نساء کا وہ رکوع دیا اور قرآن پر اور سنت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو رفع کیا. آنے والے درس میں انشاءاللہ سورہ نساء کے ذریعے ہم اہل کتاب سے متعلق اسلامی نظریہ کیا ہے, اسلامی عقائد کیا ہے, اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کیا باتیں گڑ رکھی تھی اس کا رد ہوا. سورہ دس شریف کتنا عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ آپ نبی ہیں تو آپ پر ایک بار کتاب کیوں نہیں اترتی, ایک بار کتاب کیوں نہیں اترتی, یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں اترتی ہے؟ ہمارے نبی حضرت موسیٰ پر ایک بار اتری تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر سارے نبیوں کے نام تھے, نوح علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت اسحاق علیہ السلام کا, ان کی اولادوں کا, اور ساتھ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا. اللہ نے فرمایا یہ سارے نبیوں کو تم مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. ان پر سرے سے کتاب بھی نہیں اتری, ہمارے نبی پر تو کتاب اتر رہی ہے, ان پر تو سرے سے کتاب ہی نہیں اتری ہے, لیکن تم ان کو نبی مانتے ہو. تو یہ تم نے ڈرامہ کہاں سے بنا رکھا ہے کہ ہمارے نبی پر ہی گویا کہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتر رہی ہے؟ تو تم کہتے جناب ہم ایسے کو نبی نہیں مان سکتے کہ جس پر کتاب کس بار اتر رہی ہو, ہم تو ایسے کو نبی مانتے ہیں کہ جس پر کتاب ایک ساتھ اترے. تو اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, ابراہیم کو نبی نہیں مانتے, کہاں مانتے؟ تو انہیں کون سی کتاب دی گئی؟ انہیں کوئی مسلم کو کتاب دی گئی ہے یا نہیں دی گئی؟ تو جناب انہیں سرے سے کتاب نہیں دی گئی تم انہیں نبی مان رہے ہو, اور ہمارے نبی کو کتاب دی گئی تو اس میں بہانہ کرتے ہو کہ ایک بار یہ کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ انداز تخاطب جو قرآن میں استعمال کیا ہے جو سورہ نساء کے آخری رکوع میں موجود ہے کہ اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے جال سازی کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کی تمام باتوں کو واضح کیا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے اور کفر اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہمیں متحد کرے, اور اللہ رب العزت ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم عظمتیں پیش کی گئی جو اللہ نے اپنی خصوصی فضل و کرم کے تحت حضرات انبیاء کو عطا فرمائی ہے, اس کے ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت آج سارے مجمع کی حاضری کو قبول کرے اور دل کے جائز ضروری اور مبارک جتنے مقاصد ہیں اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور آپ کی بشریت کاملہ کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مقبول اور مقبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.